محترم سامعین، مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کے لیے ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اور جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس طرح کے لوگوں سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، اس موقع پر ہمیں کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سلسلے میں ہماری پوری طرح رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کر کے رہبری حاصل کرنے کے بجائے اپنی عقل اور اپنی فکر کو مرجع قرار دے کر اس کے مطابق سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حالات بھی بدلتے نہیں ہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں پر اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمت لگائی جاتی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ ہمارے عمل کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام اور پیغمبر اسلام بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے لوگوں سے معاملہ کرنے کے بڑے مواقع ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے تو غیر مسلموں کے ساتھ رہے، اقلیت میں بن کر رہے، اور مدینے میں گئے تو وہاں پر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا انہیں موقع ملا، وہاں پر غیر مسلم اقلیت میں۔ دونوں زمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس پر ضرور نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بڑا تفصیلی موضوع ہے، سارے پہلو اس وقت احاطے میں نہیں آ سکتے ہیں، چند ایک باتوں کی طرف بچے میں اشارہ کیا گیا۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں رہے، اقلیت میں رہے یا اکثریت میں رہے، داعی بن کر رہے، سامنے والوں کی ہمدردی آپ کے دل میں، سامنے والے کو آپ نے ہمیشہ معبود سمجھا، جن تک دین کی باتیں پہنچی نہیں تھی یا جن کی سمجھ میں اب تک دین کی باتیں نہیں آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معبود سمجھتے تھے اور بجائے غلط زبان ان کے خلاف استعمال کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک کوشش کیا کرتے تھے کہ کس طرح انہیں اپنا قریب کیا جائے، ان سے نرمی سے باتیں کرتے تھے، خوشخبریاں سنا سنا کر انہیں اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کیا کرتے تو خوشخبریاں سناتے تھے، آخرت کی اور دنیا کی دونوں کی کامیابی ان کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ اگر کھلے دل سے آدمی اس پر غور کرتا تو اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا۔ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے ہوئے اور کامیابی کا وعدہ دلاتے ہوئے کہتے تھے، یعنی کہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ مخلصین ایک کامیابی کا انہیں وعدہ دلاتے تھے، اس خبر سنا کر ان کا انہیں تلیم کرنے کی کوشش کرتے تھے، بادشاہوں کو خط لکھا تو اس نے بھی کہا کہ اصلی تسلم، آپ اسلام لائیے آپ محفوظ رہیں گے، زندگی میں بھی آپ محفوظ، دنیا میں بھی آپ محفوظ رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ آج سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ دوسری طرف جو لوگ اسلام کے بڑے دشمن ہوتے تھے، جن سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی، بجائے ان پر بدعا کرنے کے، ان میں سے وہ لوگ جن کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جو دو بڑے بہادر تھے، اور اس وقت تک مسلمانوں اور اسلام کو جن سے بڑا نقصان پہنچ رہا تھا، ان میں دو لوگ تھے، ایک ابو جہل تھے، دوسرے حضرت عمر تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بحق هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ ان دو شخصوں میں سے جو تجھے محبوب ہیں ان کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی نصیب فرما دے۔ یہ دعا کرتے ابو جہل اور عمر بن الخطاب، ان دونوں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی فرمائیے، اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچائیے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ غور کیجیے کتنی اللہ کے رسول کو اس سے محبت تھی، اور کتنی فکر تھی، کتنی تڑپ تھی، یہ ہمارے لیے نمونہ۔ دوسرا پہلو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے وہ ہے انسانیت کا پہلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی عزت کا اور اس کی حرمت کا احترام کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے بڑی عزت دی ہے۔ تو اللہ نے جس مخلوق کو عزت دی ہے، جس کو اپنے احترام سے نوازا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم زندہ تو چھوڑیے، وہ اگر مرتا ہوتا تو اس کی میت کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو یہ جنازہ گزار کسی کی میت وہاں پہ لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کی میت ہے، اس میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علیہ نفس، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یعنی ایک انسان کے احترام میں معلوم ہے وہ یہودی ہے، اس کا جنازہ گزر رہا تھا، اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ یہ انسانیت کا احترام، یہ انسانیت کا احترام جب ہمارے دل میں رہے گا تو پھر انسان کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ سر پڑ جائے گا، انسان کی تانگیں کھینچنے کا جذبہ سر پڑ جائے گا، انسان کو بدعا دینے کا جذبہ سر پڑ جائے گا۔ تو اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جس کا غیر مسلموں کے سلسلے میں بھی آپ ہمیشہ پاک و لحاظ رکھا کرتے تھے وہ ہے معاہدے کا احترام، آپس میں معاہدہ ہوتا، ان سے وعدہ ہوتا، ایگریمنٹ ہوتا تو اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے، مقامی اعتبار سے بھی اور بین الاقوامی اعتبار سے بھی ان کے قوانین ہوتے اور اسلام سے ٹکراتے نہیں تھے، ان کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے۔ دو نمونے، ایک بین الاقوامی قانون کا احترام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب جھوٹا شخص جس نے یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور بہت سے لوگ اس پر ایمان بھی لے آئے، اور اتنی اس کی جرات بڑھ گئی کہ اس نے اپنا ایک وقت چند لوگوں کو اپنا پیغام اور خط دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اس نے لکھا یہ مسلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے, اللہ کے رسول کو دعوت دینے کے لیے اس نے خط بھیجا. اتنا ذریعہ جن کو آدمیوں کے ذریعے اس نے اپنا خط بھیجا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کر ان سے پوچھا کیا تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے. ارے اس نے لکھا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو پوچھا تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے ایک جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دو لوگ اس کو مان کے رہے ہیں, کتنا اللہ کے رسول کو تکلیف کی ہوگی. لیکن قانون یہ تھا کہ دوسرے ملک کا جو سفیر آتا تھا اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا خیال رکھتے ہوئے, اس قانون کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ لولا ان رسل تقتل لبرت اعناقكم, اگر سفیروں کو قتل کرنے کا دستور نہ ہوتا, قتل نہ کرنے کا دستور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. یعنی چونکہ قانونی اعتبار سے بین الاقوامی سفیروں کو قتل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے میں تم دونوں کو قتل نہیں کرتا, ورنہ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. اتنا خیال نہیں. ایسے ہی مقامی اعتبار سے جو معاہدہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خیال رکھتے تھے. یعنی غیر مسلموں کے حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یہ دونوں مدینے آ رہے تھے, راستے میں مسلموں نے اس سے روکا اور اس نے کہا تم مدینہ جاتے ہو, محمد کے پاس جاتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ ایسے ہی جاتے ہیں, لیکن ان کو اس سے تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے دونوں سے معاہدہ کیا کہ اگر تم مدینہ جاؤ گے تو محمد سے مل کر ہمارے خلاف کبھی جنگ میں مت آنا, وعدہ کرو کہ ان کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ نہیں کرو گے, یہ ہم سے معاہدہ کرنا ہے. تو مجبوری میں ان دونوں نے معاہدہ کر دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو غزوہ بدر کا موقع تھا, بدر کی جنگ کا موقع تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیار کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یہ دونوں بھی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے کافروں سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے, تو اس لیے کہا کہ ان شریف نبی لہم بیان دی ونستعین علیہ ونستعین اللہ علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شریف کی روایت ہے. فرمایا ان سے کہ آپ دونوں چلے جائیں, حضرت حذیفہ اور ان کے والد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنگ کے موقع پر. لوگ بہت بہت کم تھی, اللہ کے رسول کو لوگوں کی ضرورت تھی, مسلم مجاہدین کی ضرورت تھی, لیکن اس ضرورت کے موقع پر بھی کہا آپ دونوں یہاں سے چلے جائیے, ہم ان کے وعدے کو پورا کریں گے, جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہم ان سے پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ سے ہم مدد لیں گے. وہ دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم شرعی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. تو ہم اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھیں. تو غیروں کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوتا ہے, حکومتوں کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوتا ہے, اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا اس کی بھی شریعت ہمیں دعوت دیتی ہے جب تک کہ وہ اسلامی قانون سے جھگڑائے نہیں. اب ہم لوگ جو اقلیت میں ہیں جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کا بھی قانون ہوتا ہے, لوگ پوچھتے کیا کرنا چاہیے, یہاں کے قانون یہاں پر رہنے کا مطلب ہمارا ان سے معاہدہ ہے, ان کے قانون کا ہم احترام کریں گے, ہمارا معاہدہ ہے. جب تک اس کی چیزیں ہماری شریعت سے ٹکرائیں گی نہیں ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر وہ غیروں کے ساتھ بھی معاہدوں کا خیال رکھ کر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا, عملی طور پر اسلام کی صحیح تعلیم کی ترجمانی کی, جس کا ان پر بڑا اثر بھی ہوا. چوتھا پہلو, جنگ میں انسانیت چاہے کتنی ترقی کر جائے, آج بھی انسانیت کا دعویٰ ہے کہ بہت ترقی کر چکی ہے, لیکن جہاں جنگ ہوتی ہے دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے ساری انسانیت بھری کی بھری رہ جاتی ہے اور انسان انسان کی شکل میں حیوان بن جاتا ہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ شیطان بھی اس کی شرما جائے, انسانیت نہیں بلکہ شیطان بھی شرما جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں بھی عجیب طریقہ, غیروں موقع پر بھی ایسا کوئی عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے جس سے مسلمین کو تکلیف ہوتی تھی. قیدی جیل میں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں اب اس کا کوئی اصول نہیں, قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب 70 کافر پکڑے گئے قیدی بنائے گئے تو جن جن مسلمانوں کے پاس قیدیوں کو رکھا گیا ان کو وصیت کی کہ استوفوا بالعفو خیرا, کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میری وصیت ہے آپ قبول کیجیے, یعنی میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. ایک ابو حذیفہ نامی قیدی تھے, انہوں نے خود اسلام لانے کے بعد کہا کہ میں ایک انصاری کے گھر میں قید تھا, تو انصاری بھائی خود تو کھجور پر گزارا کرتے تھے لیکن مجھے روٹیاں اور کھانا وغیرہ اچھا اچھا کھلایا کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, تو خود تکلیف میں رہتے تھے اور جو دشمن ان کے گھر میں قید ہو ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہے اسلامی تعلیمات کا اثر. پانچواں پہلو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے چلے گئے تو مدینے نے اللہ کے رسول کی حکمرانی کی, وہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور تھوڑے سے یہودی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو وہاں کے مختلف قبیلوں میں مسلمان بٹے ہوئے, اسلام سے پہلے قبائل کا نظام تھا, یہ خاندان الگ یہ خاندان الگ, اس پہ کوئی ایک حکمران نہیں رہتا تھا, ہر خاندان کا الگ الگ سردار ہوتا تھا, آپ اپنے جوڑنا بڑا مشکل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو سارے مسلمان جتنے بھی قبائل تھے ان کو سامنے رکھ کر اور یہودی اور جو مشرکین اپنے دین پر اب تک باقی تھے ان کو سب کو لے کر ایک معاہدہ کیا, ایک ایگریمنٹ کیا, ایک دستور لکھا, اس میں سب کے حقوق بیان کیے, یہاں تک کہ یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے ان کے بھی حقوق بیان کیے اور کہا کہ جو یہودی ہماری معاہدے کی پابندی کریں گے ان کی مدد کرنا ان پر ظلم نہ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اور اگر دشمن ہم میں سے کسی پر بھی حملہ کرے گا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے, یہودیوں پر بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے, یہ معاہدہ غیروں کے ساتھ بھی کیا اور وہ اپنے دین پر باقی تھے, مسلمان اپنے دین پر تھے لیکن حکومت کیونکہ مسلمانوں کی تھی تو فیصلے جو ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے, تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, کس طرح کے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے یہ بھی بتلا دیا, تو ایسے حالات میں ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھ کر اس کے اصول کو سامنے رکھ کر قانون کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے, جتنے ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے جتنا ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا اتنا اس پر اثر پڑے گا, آگ لگی ہے ہم بھی آگ جلائیں گے تو پوری بستی متاثر ہو جائیں گے, وہ آگ لگائیں گے ہم پانی ڈالیں گے تو آگ بجھے گی اور سامنے والا وہ ہمارا غلام بن جائے گا, وہ ہمارا ماتحت بن جائے گا, وہ ہم سے متاثر ہوگا. قرآن نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, کہ برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اس بات کے لیے احسن آپ کو جواب دینا ہے تو اچھے طریقے پر دیجیے, دشمن آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ ان کو جواب دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے, وہ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں ہم بھی اس طرح کا سلوک کریں گے تو پھر کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا, معاشرہ بگڑتا ہی چلا جائے گا, اس لیے قرآن نے کہا ایسے موقع پر ہمیں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ دیں برت کرنا چاہیے, نتیجہ کیا ہوگا کئی دلی بہن بہن ہوگا, جب ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے قرآن کا وعدہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی, آپ کا دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا, لیکن کہا ہر آدمی کے اندر یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے اپنے جذبات کو اپنے نفس کو دبانا پڑے گا, بہت کچھ صبر کرنا پڑے گا, بہت کچھ سہنا پڑے گا, بہت کچھ انگیز کرنا پڑے گا, تب جا کر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے, اس لیے کہا وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ کیفیت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اپنے دین پر سارے حالات کے باوجود ڈٹے اور جمے رہتے ہیں. اس کے لیے بڑے نصیب والے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے توفیق والے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے ہمیں توفیق بھی مانگتے رہنی چاہیے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی جیسے اللہ کے رسول نے کیا دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو جو تقویت پہنچا دیجیے، اسلام کو ان کے ذریعے سے جو عزت بخش دے. یہ ہمیں اللہ کے رسول کا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے بھی ان کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے، آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ